وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ چنا ہوا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا، یعنی وادی کے اس جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف پہاڑ کے مغربی کنارے سے ملتی تھی. اور یہاں پر سرگوشی کے لیے قریب کر لیا یعنی نماز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا بہت سچا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت پسندیدہ تھا. جو بندہ اللہ کی پسند کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو چن لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کی پسند کا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی خاص لباس پہننا ہوگا، کوئی خاص کھانا کھانا ہوگا، کوئی خاص ایکسرسائز کرنی ہوگی. لوگوں کی پسند کا بننے کے لیے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہر چیز نہیں کھاتے کیونکہ پھر جسم کا فگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہر طرح کا لباس نہیں پہنتے، مخصوص لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگوں میں جج جائیں. کئی دفعہ آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں کرتے. اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، حالانکہ ساری سرتوڑ کوششیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کے پسندیدہ بننے کی. اس کے برعکس رب کا پسندیدہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مردیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بندے کا فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت رب کا پسندیدہ بننے میں مدد دیتی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، اس کے مفہوم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی فرض نمازوں کا اہتمام کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کتنے پڑھتے ہیں. اسی طرح حج فرض ہے تو پھر عمرہ نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو صدقات نفل ہیں، روزے رمضان کے فرض ہیں تو شوال کے نفل ہیں، محرم کے اور دیگر مہینے میں تین روزے، اور اس کے علاوہ جب چاہیں سوموار جمعرات کا. تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کو صرف فرض کے درجے پہ لیا ہوا ہے یا نوافل بھی ادا کرتے ہیں. ہر معاملے نفل کیا ہوتا ہے؟ والنٹیریلی کوئی کام کرنا. تو اسی طرح ایک جاب ہم کرتے ہیں، اس کے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں جو جاب آورز کے علاوہ ہے تو یہ آپ کا نفل ہو گیا. جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ پھر بھی کسی ضرورت کے تحت وہ کام کرتے اور خصوصاً اللہ کے دین کا کام، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے. فرض تو فرض ہے لیکن آپ نے جو نفل ادا کیا اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے. تو دینے والے بنیے، ایکسٹرا کام کیجیے، این ایکسٹرا مائل. ٹھیک ہے، صرف ڈاٹ ٹو ڈاٹ نہیں، یہاں سے میری حد ختم ہو گئی، یہاں بس اب مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے، 12 بج گئے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. بس ان کا اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے، زیادہ تفصیلات نہیں ملتی. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے، یعنی ان کا دل پسیج اٹھتا تھا اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی. اللہ تعالیٰ کن کو برا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جس پہ پڑھنی چاہیے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، صرف خواہشات کی پوجا، خواہشوں کے بندے. تو عنقریب وہ گمراہی کے انجام کو جا پہنچیں گے. یعنی انعام یافتہ لوگوں کے برعکس اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا انجام ہلاکت خیز ہے. یہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے ابن مسعود سے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت نکل جائے، لیٹ کر کے نماز پڑھنا. لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے. فرمایا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے، یعنی پڑھنے والوں نے ہی ضائع کیا، یہ مراد ہے اس سے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اور توبہ میں کیا ہے؟ پھر نمازیں وقت پر پڑھیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ جب اترتے ہیں، چاہے عذاب لے کے چاہے وحی لے کے، وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، خود سے نہیں آتے۔ ان الحکم الا للہ، اصل حکم اور فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے۔ کیا آپ اس کا کوئی اور ہم نام جانتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں اس جیسا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، دوبارہ قبر سے زندہ ہو کے اٹھوں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم، بے شک ہم انہیں اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں زیادہ سخت تھا، پھر ہم بھی ان کو خوب جانتے ہیں جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے۔ کس پر؟ جہنم پر۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ طے شدہ حتمی فیصلہ ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا اور اس پر سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا، اور پھر مومنوں کے لیے وہ آرام دہ ہوگا جبکہ غیر مومن کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم سے گزریں گے، بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکل آئیں گے۔ جسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، سلپری ہے، اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں، اور بہت چوڑے گوکھرو ہیں جو مڑے ہوئے کانٹے ہیں ایک طرح سے، جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے نگاہ کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے، یعنی جیسے نگاہ ایسے اٹھائے بس اتنی دیر میں گزر گئے۔ پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا ہوگا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا ہوگا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا ہوا گزر جائے گا۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اس کو، اللہ تعالیٰ اس گزرنے کو آسان فرما دے، لیکن اس کے لیے طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اوندے، یعنی اہل ایمان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وہ سلامتی سے گزر جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کی رفتار ہوگی، اور غیر مومن جہنم میں نیچے گر جائیں گے، یا گناہگار لوگ جہنم کے اندر گریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون مقام میں بہتر اور مجلس میں خوب تر ہے، یعنی ان کو اپنے مکان اور اپنی جگہیں زیادہ بڑی لگتی تھی، لہٰذا وہ اس غرور میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم زیادہ بہتر لوگ ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے اکڑتے اور پھولتے ہیں، چاہے ان کا اخلاق زیرو ہو، چاہے ان کے اندر دینداری نام کی نہ ہو، چاہے ان کے اندر کوئی خیر نہ ہو، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس بہت دنیا ہے لہٰذا وہی سب سے پسندیدہ ہیں اللہ کے، اور وہی بہت اچھے ہیں، اور ہر ایک کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، ہر ایک کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی جو آپ کے مخالف تھے، اس بنا پر بھی تھے کہ ان کے پاس دولت تھی اور وہ غریبوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے ہے، لہٰذا وہ ان کو کمپیئر کرتے رہتے تھے کہ زیادہ اچھا کون ہے، ہم ہیں یا یہ غریب جو اسلام لائے، اور کتنی ہی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، وہ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں کہیں بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نمود و نمائش اور یہ دنیا کا سامان کام آنے والا نہیں، پچھلی قومیں تم سے زیادہ یہ سب کچھ رکھتی تھی، اور انہیں برباد کر دیا گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت ہے، اور دل سجتا ہے ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت ہو، تو وہ جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام میں بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا میں ضروری آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جاؤں گا، جیسے دنیا میں بہت کچھ ملا ہے آگے بھی بہت کچھ ہے، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یعنی اللہ نے کب اس سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے ہم ضرور اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو وہ کہتا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، یعنی دنیا کا ساز و سامان تو وہ چھوڑ جائے گا، وہ تو ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہاں تو یہ کسی کام نہیں آ سکتا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں، ہرگز نہیں، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا نامرادی ہی نامرادی ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں، تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کیجئے، بے شک ہم ان کے لیے اچھی طرح دن گن رہے ہیں، یعنی ایک دن آئے گا کہ ان کے دن پورے ہو چکیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ وہی ہے، اور ان پر عذاب آنے میں پھر کچھ دیر نہیں ہوگی، جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے، یعنی متقی لوگ رحمان کے معزز مہمان ہوں گے۔ دنیا میں شاہی مہمانوں کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، اگر آپ کو کبھی ایسا موقع ملا ہو دیکھنے کا، تو وہاں پر جو رحمان کے مہمان ہوں گے، جو وفد کی شکل میں اللہ کے پاس جائیں گے، اصل میں وفد کہتے ہیں چند آدمیوں کی اس جماعت کو جو کسی اہم کام کے لیے، جسے ڈیلیگیشن بولتے ہیں، یا کوئی عطیہ حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ یا بڑی شخصیت کے پاس جائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ بِرْدًا، اور مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز بہتان بنا لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا لے، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے، یقیناً اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور خوب خوب شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، اللہ نے ہر ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور گنی ہوئی چیز تو اگر کم ہو تو فوراً پوچھ گچھ شروع ہو جاتی کہاں گئی وہ۔ اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے ضرور دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بات صرف اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ پر اللہ کا انعام ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ بھی آپ پر اللہ کا انعام ہے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آپ کے دل میں کسی برے انسان کی محبت ہوتی، تو پھر انسان اسی کے پیچھے جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو نیکوں سے محبت، کیونکہ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو اگر دنیا میں نیک لوگوں سے محبت ہوئی تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مجاہد کہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا جو ایمان لا کر نیک کام کریں، تو اس سے پتہ چلتا کہ نیک کاموں کے ذریعے اللہ اور بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں، اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی آہٹ بھی پاتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی دنیا میں ایسے کاموں میں پھنس جائیں جو مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہوں، یا پھر آخرت میں مشقت میں پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی مشقت کی بجائے میانہ روی کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ایک اور بات یہ کہ قرآن تو سعادت بخشنے کے لیے آیا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن پڑھ کر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی، مشکل تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشا، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی قرآن سے فائدہ صرف وہی اٹھاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشا، اس ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی قرآن مخلوق کے لیے ہر طرح کی سعادت کا باعث ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے، کیسے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے نہیں معلوم، اور نہ اس میں جانا چاہیے، یعنی یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیفیت کیا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی عرش پر تھا، یعنی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی، اس کے عرش کی مقدار کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے میں 100 سال لگتے ہیں، اور 100 درجے ہیں، جیسا کہ آج زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ پھر وہ کہاں ہوگی، سوچئے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور پوشیدہ تر بات کو بھی، جو ابھی زبان پر آئی ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی اس صورت میں اللہ کے جو نام آئے ہیں ان کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا، پہچاننا، اور اس کے مطابق دعا بھی کرنی ہے، اور ویسے بھی عمومی طور پر اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سوال کے انداز میں بات کی گئی ہے، کوئی سوال پوچھنا نہیں تھا، لیکن یہ ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا جس میں دوسرے کو ڈائریکٹ حکم دینے کے بجائے اس سے سوالی انداز میں بات کی جاتی ہے، اور اس طرح دوسرا بھی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارا لے آؤں یا اس آگ کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے دونوں جوتے اتار دو کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں جوتے اتار کے جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی پلے گراؤنڈ میں ہیں اور جگہ پاک ہے، جوتا بھی پاک ہے، تو نماز اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے جوتے پاک نہیں تھے، اس وجہ سے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر، جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں یا جہاز میں ہیں یا کہیں بھی باہر کہیں آؤٹ ڈور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے میں پڑھ رہے ہیں، تو دوسروں کو بتا دیں میرے جوتے صاف ہیں اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ وحی کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پہچان کروائی، پھر عبادت کا حکم دیا، اور پھر عبادت میں خاص طور پر نماز قائم کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا بتایا؟ اننی انا اللہ، کہ میرا نام اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، اور اللہ میں ہی باقی سارے نام آتے ہیں، جیسے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے۔ اور عبادت کا جو حکم دیا گیا تو عبادت میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ، انتہا درجے کی عاجزی اور تعظیم کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس میں قول، فعل اور دل کا اخلاص سبھی شامل ہے، اخلاص بھی عبادت ہے۔ اور نماز کو خاص طور پر اس لیے علیحدہ بیان کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی وحی میں فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھول جانے کی صورت میں یاد آنے پر فوراً نماز پڑھ لی جائے۔ اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ یہ ہے مقصد قیامت کے آنے کا، اور اس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے واقع ہونے کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کے دن کو پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو بتا دیا تاکہ وہ غفلت کا شکار نہ ہو۔ تو قیامت کب آئے گی، اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس دن ہوگا کیا، اس کے لیے تیاری کتنی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے، قیامت آنے کی نشانیاں آ گئی ہیں، فلاں نشانی بھی آ گئی، فلاں بھی آ گئی، اب ایسا ہو کر۔ کچھ لوگ تو بے انتہا تفصیلات میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نشانیاں تو ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، وہ معلوم ہونی چاہیے کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن اس میں ٹو مچ وقت لگانا اور عمل سے دور ہونا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ بس وہ شخص تمہیں ہرگز اس سے روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کفار دلیل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اندھی تقلید جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کسی کے بھی پیچھے جائے تو دیکھ کے جائے۔ بعض اوقات لوگ ایک گاڑی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی وجہ سے وہ گاڑی مڑتی ہے تو وہ بھی بے سوچے سمجھے پیچھے مڑ جاتے ہیں، کیونکہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہوتے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا پرست لوگ اور ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں بہت ویگ سے خیالات رکھتے ہیں اور کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں، نہ روک دے اس سے، یعنی قیامت کے یقین لانے سے یا نماز سے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سے منع کیا تو اور کوئی کیا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا، یہ اس لیے کہا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر توجہ دیں، ان کو یقین ہو جائے، اور پھر اب اس سے جو کام لیا جانا ہے تو اس کے بارے میں ان کو تیار کیا جائے۔ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا، کیونکہ جس سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ بات کبھی ختم ہی نہ ہو، بس باتیں کرتے ہی چلے جائیں۔ تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنے میں کتنا لطف آ رہا ہوگا، سوچئے ذرا، ایسا ایکسپیرینس تو کسی کا ہو نہیں سکتا نا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں، کسی سیلیبریٹی سے یا کسی، تو ہم مل کے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں تو بات کرنا بھول جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ سارا جواب دیا ہے۔ یہ ان کو تیار کیا گیا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ بات کرتے ہوئے کسی قسم کی گھبراہٹ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے خود بات کر لی اور ان کو تیار کیا۔ تو جو دین کا داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ کانفیڈنس رگڑے کھا کے آتا ہے. انسان کو بہت جگہ گرنا پڑتا ہے, پھر وہ اٹھتا ہے, سنبھلتا ہے, پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہاں کہاں میری غلطیاں اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں, اور پھر اس قابل بنتا ہے. تو کتنے آرام سے وہ بات کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ہے, بڑائی ہے, ہمیں اسے ڈر لگتا ہے, لیکن اس کی رحمت کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بات کرنا کچھ مشکل بھی نہیں. ٹھیک ہے ہم اللہ کی آواز نہیں سنتے, لیکن ہم دعاؤں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے اللہ سے باتیں تو کر سکتے ہیں نا, اور خاص طور پر نماز میں. اقم الصلاۃ لذکری, وہ تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے. قال القھا یا موسیٰ, فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو, اور جو ہی انہوں نے پھینکا تو کیا ہوا, اجدہا بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عین الیقین کروا دیا, اور جادو کے مقابلے میں ان کو ایک مضبوط ہتھیار دیا, اور پھر ایک گھڑی میں قیامت کے قائم ہونے کا مشاہدہ بھی کروا دیا. یعنی پوری ہر چیز کنورٹ ہو گئی اس کی, کہاں لاٹھی کہاں سانپ, کتنا کچھ ہوتا سانپ میں. فالقاها فاذا هي حية تسعى, تو جو ہی اس نے اس کو پھینکا تو یقیناً وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں. اللہ اکبر, کیسا حکم تھا یہ. انقریب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. اس کو کہتے ہیں ایمان. سانپ پکڑ لو, بس پکڑ لے انسان, کیونکہ بہت سے احکام ہمیں سانپ کی طرح ہی لگتے ہیں کہ ان کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, خوف ہوتا ہے ہمارے اندر, لیکن کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہے نا, اللہ ساتھ دیتا, اللہ مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی نیت میں سچے ہوں. اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو, وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ایک دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مزید بڑے معجزے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ عطا کیے. اذھب الی فرعون انہ طغا, فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی معجزات عطا کرنے کے بعد متکبر فرعون کو تبلیغ کا حکم دیا گیا.